بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرت درس جاري ہے آج کی نشست میں، درس نمبر 16. اور درس نمبر 16 میں، درس نمبر 16 کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کے پہلے سفیر. اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں، کیوں کہا گیا ہے، ان کا کیا قصہ ہے، اس کو تو ہم تفصیل سے آج کے درس میں بیان کرتے ہیں، اور جو اس قصے سے باقی جو اہم باتیں ان شاء اللہ اگلے درس میں بیان کریں گے، اور پھر دونوں دروس میں سے جو اہم پیغام ہیں وہ اس کے بعد درس میں انشاءاللہ ایک ساتھ بیان کریں گے. ہم نے یہ جانے کہ اسراء اور معراج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے لیے خاص انعام اور احسان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تأیید فرمائی ہے، اور تقویت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تسلی ملی ہے صحابہ کرام کو، اور یہ یقین ہو گیا صحابہ کرام کو کہ اب انشاءاللہ وقت بدلنے والا ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے شروع سے ہی یقین رکھتے تھے کہ کامیابی قریب ہے، لیکن اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے قربانیاں ضروری ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کوئی بھی آپ خوبی پانا چاہتے ہیں، کوئی بھی اچھائی پانا چاہتے ہیں، تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. اسراء معراج کے دوسرے دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ عملاً سکھاتے ہیں کیسے نماز پڑھنی ہے. دیکھیں نماز کی اہمیت تو دیکھیں آپ، فرض ہوتی ہے آسمانوں پر، اور طریقے بیان کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام خود نازل ہوتے ہیں، اور ایک دن دو دن نمازیں پڑھاتے ہیں، پہلے دن میں پہلے وقت میں، دوسرے دن آخری وقت میں، اور فرماتے ہیں پھر آپ کی امت کی جو یہ نمازیں ہیں پانچ، ان پانچ نمازوں کے وقت ان دونوں وقت کے بیچ میں ہے، فجر کا پہلا وقت پھر فجر کا آخری وقت، ظہر کا پہلا وقت پھر ظہر کا آخری وقت، عصر مغرب عشاء پہلا وقت اور آخری وقت. کیا سبق ملتے ہیں ہمیں کہ اس کی اہمیت ہے نماز کی. ایک فرشتہ خاص نازل ہوتا ہے نماز کی تعلیم کے لیے. آج ہم نے نماز کی، ہمارے دل میں نماز کی کیا قیمت ہے، کیا حیثیت ہے آج؟ اور واللہ جس نے بھی نماز کی قدر و قیمت جانی ہے وہ اس دنیا میں عام انسان نہیں، بتا دوں میں آپ کو. اور جو لوگ بے نمازی ہیں، نماز سے دوری اختیار کرتے ہیں، سچ بات ہے ان کے چہرے پر کوئی ایسی کالک ہوتی ہے، اگرچہ گورے چٹے ہوں، خوبصورت انسان ہوں، ایسی کوئی کالک ہوتی ہے ان کے چہروں پر، ایسی کوئی لعنت ہوتی ہے نعوذ باللہ، کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی دل نہیں کرتا، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی دل نہیں کرتا. اور بعض لوگ دیکھتے ہیں بالکل کالے سیاہ چہرہ ہوتا ہے ان کا، خلق کے اعتبار سے اللہ کے تعالیٰ کی پیدائش ہے کسی کو گورا کسی کو کالا پیدا کرے، لیکن ان کے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں ہے، عجیب سی رونق ہوتی ہے، پرکشی چہرہ ہوتا ہے، ناک اتنی بڑی، خوبصورت چہرہ بھی نہیں، چھوٹے سی آنکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پہ ایسی رونق ہوتی ہے کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں. واللہ کیا فرق ہے، دنیا کے ترازو میں تو وہ گورا جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ترازو میں یہ شخص عظیم ہے، یہ نمازی ہے، یہ نماز کی قدر جاننے والا ہے. اس لیے شکل صورت کا معاملہ دل سے ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی دل کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے بیچ جہاں پر پھیر دے، سبحان اللہ. تو اس لیے نماز کی اہمیت ہم نے جاننی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقعوں پر ہمیشہ جو حاجی باہر سے آتے تھے، آپ ذرا غور کریں، مشرکین آتے تھے حج کرنے کے لیے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تو حج جو ہے اور طواف اور عمرہ، یہ اسلام سے پہلے کا جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، اور اسلام کے دوران بھی جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 ہجری کے بعد، 9 ہجری کے بعد جو حج ہوا تھا، جب حج فرض ہوا تھا 9 ہجری میں، اس کے بعد کسی مشرک نے حج نہیں کیا، اس حج میں اعلان ہو گیا تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر ان حاجیوں سے ملتے تھے، اور ابو لہب پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا، اور دوسرے مشرکین ہمیشہ روکا کرتے تھے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کو کوئی جن کا آسیب ہے، یہ کوئی بیمار ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، اس نے ہمارے رشتوں کو توڑا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہا ہے، اس نے جو خیر تھا ہمارے اندر قبیلوں میں اس خیر کو ختم کیا ہے، تو اس شخص کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوئی، اس سے بات سنو گے تمہیں بھی پریشانیاں رہیں گی. سبحان اللہ، ایک وفد آیا تھا یثرب سے، چھ لوگ تھے، ان میں اسعد بن زرار عنہ، اسعد بن زرار نام یاد رکھیں، اسعد بن زرار ان کے ساتھ تھے، اور چھ لوگ اور بھی تھے، پانچ لوگ اور بھی تھے، تو چھ لوگ تھے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے ہیں چھپکے سے، اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو جو وہ چھ میں سے ایک شخص کہتا ہے اسعد بن زرار، یہ باتیں جو ہیں ہم یہودیوں سے سنا کرتے تھے مدینہ میں، وہ کہتے تھے ایک نبی نے آنا ہے، اس کا وقت قریب آ گیا ہے، جب وہ نبی آئے گا تو پھر ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تمہارا وہ حشر کریں گے، دنیا دیکھے گی. دھمکی دیتے تھے یہودی، کس کو دیتے تھے؟ اوس اور خزرج کے قبیلوں کو مدینہ میں، یثرب میں، جب وہ نبی آئے گا تو دیکھیں ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارا خاتمہ کر دیں گے. تو جب یہ باتیں سنی، اس سے پہلے کہیں سے سنی نہیں، یا تو یہودی کہتے تھے یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ باتیں سنی ہیں. تو آپس میں کہنے لگے ابھی بہترین موقع ہے، ابھی اسلام قبول کر لو، اس سے پہلے کہ یہودی آ کے اس نبی کی بات کو مان لیں، پھر وہ غالب ہو جائے. سبحان اللہ، دیکھیں بعض کو پروپیگنڈے کتنے کام آتے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے فوراً وہاں پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اسلام قبول کیا، بیعت بھی کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بنیادی باتیں، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اور یاد رکھیں عرب جو ہیں، یہ ایک اور بات بتاؤں میں، عرب جو ہیں کیونکہ قرآن مجید انہیں کی زبان پہ نازل ہوا سلامت اللہ برکاتہ، تو وہ ہر لفظ کو اپنے ظاہر سے پہچان جان لیتے، اگر ظاہر مراد نہ ہوتا لفظ کا تو وہ پھر سوال کر کے پوچھتے اس کا معنی کیا ہے. جب کوئی عربی سوال نہیں کرتا، خاص وہ آج کل کے عربی تو ہمارے جیسے یعنی عجموں کی طرح ہیں، ان کی زبان بھی وہ، آج کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں آپ کالج میں، جو کالج کے لیول تک ہیں، آپ کو مشکل سبجیکٹ کون سا لگتا ہے؟ دو بتائیں گے، ایک انگلش اور ایک عربی. خود عربی ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس لینگویج سے دوری اختیار کی گئی. تو اس زمانے میں قرآن مجید قریش کی زبان پہ نازل ہوا، وحی دیکھیں قرآن و صحیح حدیث عربی زبان میں ہے. تو جب کسی کو کوئی چیز مشکل پیش آتی، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، کہاں جاتے؟ فوراً اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے. اب ایک چھوٹی مثال دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے کھاؤ پیو رات کو رمضان میں، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے. سیدنا علی بن حاتم رضی اللہ عنہ معروف صحابی، کیا کرتے رات کو؟ دو رسے لے لیتے ہیں، ایک سفید ایک کالی، اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. جب دونوں اندھیرے میں کہ ابھی ان کو کوئی رنگ میں کوئی الگ الگ ہم میں کر سکتا ہوں کہ نہیں، پھر اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیتے تھے. کرتے کرتے صبح ہو گئی، جب دیکھا تو اب یہ الگ الگ ہو گئی، تب کھانا پینا بند کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا کیا. اچھا کیوں جا کے بتایا؟ کہیں میں نے اس آیت کریمہ کو غلط تو نہیں سمجھا؟ سفید دھاری کالی دھاری کا یہ معنی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عدی، آپ کا سرانہ اتنا بڑا ہے کہ مشرق مغرب دونوں کو سما دیا. کتنا بڑا سرانہ ہے بھائی، جو پورے یعنی افق کو سما چکا ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب رات کی کالک اور دن اور سویرے کی روشنی کی دھاری دونوں آپس میں الگ الگ ہو جائے، تب روزہ رکھنا، تب روزہ کی ابتدا کرو، کھانا پینا بند کر دو. یہ معنی ہے اس کا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین لفظ کے ظاہر کو لیتے، اور کبھی کچھ استفسار کی ضرورت ہوتی تو فوراً سوال کرتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 6 صحابہ آئے تھے چھپکے سے کتنی دیر بات کی ہے، لیکن جتنی دیر بھی بات کی ہے کلمہ توحید کلمہ شہادت کے جب بلندی پیغام دے دیا، اب اس پیغام کو جا کے مدینہ والوں تک پہنچا. اچھا یہ لوگ جو تھے انہوں نے دعوت دینے کے لیے وہاں پہ نہیں گئے، انہیں صرف انٹروڈکشن کرانا تھا کہ اسلام کیا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، وہ مکہ میں ہیں. یہ پورا سال ایسے گزرا اور یہ سن 11 نبوی سال تھا، نبوت کے 11 سال تھا. اگلے سال میں 12 لوگ آتے ہیں، ان 12 لوگوں میں اسعد بن زرارہ بھی تھے، اور یعنی جو باقی 6 تھے ان میں سے ایک سیدنا جابر نہیں تھے، باقی 5 تھے، اور پھر 7 اور لوگ تھے، یعنی ٹوٹل 12 لوگ آئے تھے اگلے سال حج میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے، ملاقات کی، اور وہ جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے دوسروں سے بھی بات کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بات کی تو ان 12 لوگوں نے سب نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے. سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت میں متفق علیہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، اسے کہتے بیعت العقبہ الاولى. عقبہ کہتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی کو، گھاٹی کہتے ہیں تنگ راستے کو، جو پہاڑ ہوتے ہیں نا اس کے بیچ میں ایک تنگ راستے ہوتے ہیں، اور جو عقبۃ الکبریٰ جمرہ جو ہے اس کو عقبۃ کبریٰ بھی کہتے ہیں، بڑا جمرہ جو ہے. یہاں پر ایک چھوٹا پہاڑ تھا، اس پہاڑ میں گھاٹی بھی تھی، تو یہیں اسی جگہ پہ مینا میں اسی جگہ پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے ان اس وفد سے جو مدینہ سے آئے تھے، یعنی وفود سے جو مدینہ سے آئے تھے. پہلے 6 تھے، اب بارہ ہو گئے ہیں. سر عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لی. بیعت کیا ہے؟ کہ کبھی شرک نہیں کرو گے. دیکھیں بیعت میں دیکھیں کلمہ پڑھنا ہے سب سے پہلے بنیادی بات، کبھی شرک نہیں کرو گے. یار کلمہ تو پڑھنے پہ شرک کی بات کہاں سے ہے؟ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد شرک ممکن ہی نہیں ہے تو ہدایت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ توحید پر ثابت قدمی سب سے پہلی بات ہے، بیعت اسی پہ لینی ہے کہ شرک کبھی نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، بہتان اور دھوکہ دہی نہیں دو گے. اس طریقے سے اور یہ سورت الممتحنہ کی آخری آیت میں بیعت النساء بھی سے کہتے کہ عورتوں کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے بیعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اس وفد سے، وہ یہی بیعت تھی. اس کو اور بھی الفاظ ہیں لیکن متفق علیہ حدیث میں جو ہے یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، سیدنا، یہ سب سے پہلے سفیر ہیں اسلام کے، اس سے پہلے کوئی سفیر نہیں تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں. اسلام کے پہلے سفیر جو ہیں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا مصعب کون ہے؟ اور آج کے درس انہیں کی سیرت کی چند باتوں پہ کرتے ہیں، اور پھر بیعت العقبہ الثانی انشاءاللہ میں کیا ہوتا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں اور امام ابن حجر عسقلانی الاصابہ فی تمیز الصحابہ اور دیگر بھی تاریخی کتابوں میں ذکر آتا ہے، سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ وہ جوان تھے، امیر خاندان سے تعلق رکھنے والے امیر جوان تھے، عیش و آرام میں رہنے والے، اور لباس ان کا بے مثال تھا، خوشبو ان کی بے نظیر تھی، جہاں سے گزرتے تو ان کے گزرنے کے بعد بھی گلیوں میں خوشبو رہتی اور لوگ کہتے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے. اپنے والدین کا لاڈلا بچہ جنہیں کی ہر آسائش قدموں میں پڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ مکہ کی گلیوں میں گزرتے گزرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں سنی، قرآن مجید کی چند آیات کانوں میں پڑی. قریب جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہ دار الارقم میں ارقم میں چھپ چھپ کے ملتے بھی ہیں. اتنی خیر ہے، اتنی خوبصورت باتیں کرنے والے، چھپتے کیوں ہیں؟ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، ارے ایسی باتیں کرنے والوں کو تو یعنی دنیا میں ان کی باتیں عام کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو تو آگے ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے. سارے پتھر دل سنگ دل لوگ ہیں، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر قتل و غارت اور تلوار کی بات اور اپنی قبیلے اور تعصب کی باتیں، یہ ساری اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، عمر 24 سال. 24 سال کی عمر کے جوان دیکھیں آپ، یہ فیصلہ کرنا اس عمر میں کہ جتنی بھی آسائشیں ہیں، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ سواری، یہ کپڑے، یہ خوشبو، شاید ایک وقت ایسے یہ نہ ملے، کیا قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ دو لفظ پڑھنے ہیں، مشکل بھی ہو سکتی ہے، لیکن فیصلہ کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، دار الارقم میں جاتے ہوئے، پھر بار بار وہاں پہ جانا، یعنی جگہ مشہور کو مشبوہ ہو چکی تھی نا، وہاں پہ جو جاتے تھے تو یہ سمجھ جاتے کہ یہاں پہ کوئی خفیہ میٹنگ ہوتی ہے. تو کسی نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، جا کے ان کی والدہ کو خبر دے دی. ان کی والدہ کو جب خبر ملی تو اس نے اتنی ڈانٹا اور اتنی برا بلا کہا، ابھی وقت ہے، فوراً اپنا فیصلہ بدل لو، ورنہ تمہیں صرف اس گھر سے نہیں، اس پورے عیش و آرام سے آزاد کر دیا جائے گا. نہ تم ہمارے بیٹوں، نہ ہم تمہیں جانتے ہیں. وہ بیچارہ اپنے والدہ سے ایک بات کر رہا ہے، امی جان اللہ کے لیے یہ دو لفظ یہ پڑھ لیں، ان کو سمجھ لیں، آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. وہ کہتی ہے میں تمہاری بات مان لوں اور محمد کی بات کو مان لوں، جس نے اپنے جادو سے ہمارے بچوں کو خراب کیا ہوا ہے، جس نے رشتوں کو توڑا ہوا ہے، تو کیا چاہتے ہو؟ جو کچھ وہ کہتا پھرتا ہے میں بھی وہی کہوں، تاکہ میری عقل بھی کمزور ہو جائے، میری سوچ بھی تنگ ہو جائے تمہاری طرح اور اس کی طرح. نعوذ باللہ. کہتے ہیں امی جان میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، میں تو واپس نہیں آ سکتا ہوں، گھر سے چلے گئے. اور اسی وقت حبشہ کی طرف ہجرت کا وقت آ گیا تھا، جو پہلی سن 5 نبوی جو تھا، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تو حبشہ کی طرف چلے گئے صحابہ کرام کے ساتھ. ہو سکتا ہے چلو والدہ ہے، نظر ثانی کی ہوگی، واپس آتے ہیں تو والدہ گھر سے نکال دیتی، اب ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، کچھ باقی نہ رہا، وہ تمہارا راستہ یہ ہمارا راستہ ہے، آج کے بعد اس گھر میں قدم نہیں رکھنا. میرے بھائی کپڑے بھی اس جسم سے اتار لیے ماں نے، ایک چادر لے لی چھوٹی پڑ گئی، اور ایک بکری کی جلد ملی، اس کو اس چادر کے ساتھ سی لیا، اور چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے دیکھا مصعب بن عمیر آیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک چادر میں آ رہا ہے، پھٹی ہوئی چادر، اور کئی جگہوں پر اس بکری کی کھال کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں اس چادر کو بنانے کے لیے. پورے جسم پہ ڈھپا نہیں تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جانتے ہو یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ پھر فرمایا کہ وہ شخص ہے جو فرعون گھرانے سے تھا، کیا زندگی تھی اس کی، آج یہ کہاں پہ ہے. سبحان اللہ، اللہ کے لیے قربانی دی. جب یہ وفد آیا، 12 لوگ تھے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ مصعب رضی اللہ عنہ کو ساتھ بھیجا. سیدہ مصعب رضی اللہ عنہ علم میں، سمجھ میں، حلم بردباری میں معروف تھے. یعنی ایک شخص سے پوری دنیا لی چھین لی جائے اور پھر وہ ثابت قدم رہے تو وہ کیا انسان تھا. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید مصعب کو بھیجتے ہیں مدینہ کی طرف. مدینہ جاتے ہیں، سید اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتے ہیں. کہاں ٹھہرتے ہیں؟ سید اسعد انہوں کے گھر میں. سید اسعد بن انہوں ان کے ساتھ لے جاتے، اور ایک مرتبہ اب ابتدا ہے، یعنی پہلا ہفتہ جب گئے ہیں ابتدائی دنوں میں، بنی عبد الاشہل قوم معروف تھی، ان کے باغ میں کنواں تھا، وہاں پہ گئے تو وہاں پہ چند لوگ بیٹھے، تو ان کو دعوت اسلام دینا شروع کی. خبر ملی اسید بن حغیر اور سعد بن معاذ، ان دونوں کو، اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو سیدن سعد بن معاذ سیدن اسید بن حغیر سے کہتا ہے، اسعد بن زرارہ میرا رشتہ دار ہے، اور یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ہمارے جوانوں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں، تم جاؤ ذرا خبر لو ان کی اور اس کام سے روک دو. میرا رشتہ دار ہے، خالہ زاد بھائی، اگر میں جاتا میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن میرا رشتہ ہے. دیکھیں رشتے کی تعظیم، دیکھیں آپ رشتے کی قدر جاہلیت بھی کی جاتی تھی میرے بھائیو، جو آج بہت سارے مسلمان نہیں جانتے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چنانچہ اسید رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، اپنا نیزہ ساتھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سید اسعد جب دیکھتے ہیں اسید آ رہا ہے، سید مصعب سے کہتے ہیں، تو نہیں جانتے کون لوگ ہیں، سید اسعد تو ادھر ہی کے رہنے والے، رشتہ دار جانتے بھی ہیں، دیکھے قبیلے کے ہیں. یہ شخص جو آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالی سے سچائی اختیار کرنا، اصدق اللہ معہ، یعنی خلوص نیت کے ساتھ وہ سچ بات کرنا، کیونکہ یہ شخص عام شخص نہیں ہے. یعنی سردار جو تھے ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہوتا ہے. مصعب جواب میں فرماتے ہیں، اگر یہ شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے تب تو بات کروں گا میں، اگر نہیں بیٹھتا تو پھر بات کرنے کی ضرورت نہیں. میرے بھائی دعوت تبلیغ میں حکمت بہت ضروری ہوتی ہے، یعنی بس پیغام پہنچانا ہے جیسے بھی پہنچانا ہے، یوں بس بون سے لفظ نکال کے مارنا نہیں ہوتا. پیغام پہنچانے کے لیے جگہ، وقت، حالت، ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت ہوتی کیا ہے؟ دعوت تبلیغ میں صرف اکیلا علم کام نہیں کرتا میرے بھائی، حکمت بھی ہوتی ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سید مصعب کو آپ سب نے کیوں منتخب فرمایا. اختیار دیکھیں آپ، ورنہ یعنی آپ تو لوگ جلد بازی، سردار ہے ابھی انشاءاللہ دیکھو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، ابھی دو لفظوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ایسی بات نہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم ہے، تقوی ہے، لیکن ساتھ حکمت اور حلم بھی ہے. چنانچہ آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہی سخت الفاظ و بات شروع کرتے ہیں, کچھ برا بھلا کہتے ہیں, ساتھی بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پر آئے ہو ہمارے جوانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے, اگر تم اپنے بہتری چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ, ورنہ تمہاری خیر نہیں. سید مصعب القرآن کو فرماتے ہیں آپ ایسا کریں, آپ ہماری بات سن لیں, اگر اچھی لگے آپ کو تو قبول کر لیں, اگر بری لگے تو ہم کبھی آپ سے کہیں گے بھی نہیں, وہ یہاں سے بھی چلے جائیں گے. ان کا بات تو انصاف کی کرتے ہو, بات تو انصاف والی ہے نا, بات سمجھ میں لے نہ سمجھ میں تو چھوڑ دو, زبردستی تو نہیں ہے, بات تو انصاف کی کرتے ہو. اپنا نیزت زمین پہ یوں گاڑ دیا اور بیٹھ گئے, بس بیٹھنا ہی تھا, اب کام بن گیا ہے. مخالف کو بٹھانا کیسے ہے ہمیں آتا ہے؟ مخالفین تو بہت ہیں, رہیں گے تا قیامت رہیں گے, اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ڈبل کھڑے ہوتے ہیں, پھر اونچی جگہ دیکھتے ہیں ہم کیسے اونچے ہو سکتے ہیں, اور پھر بات ادھر ہی کے ادھر رہ جاتے ہیں, پھر الجھ پڑتے ہیں, کبھی مسئلے سلجھیں بہت کم, مسئلے سلجھتے ہیں, الجھتے بہت زیادہ ہیں. بعض طالب علم ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فلان جماعت سے ہے, ارے اس آنے تو دو منٹ کی بات ہے, دو منٹ کی مار ہے, بات بھی نہیں ہے. ایک شخص طالب علم تھا تو جذبات میں آ گیا باتوں بات, مخالف سے کہتا ہے میں تمہیں پورے 3 سال دیتا ہوں اور مجھے یہ مسئلہ تم ثابت کر کے دکھا نہیں سکتے, قسمیں کھا رہے ہیں. سنو ایک منٹ, آپ 3 سال کی بات کرتے ہیں, جب سے اپنا وہ گلیکسی نکالا فون نیٹ پہ گیا اور دلیل نکال کے یہ دیکھو یہ ہے, 3 سال کی کیا بات ہے, 3 منٹ میں نکال کے دے دی. پھر خاموش, سر جھکانا ہی پڑا, کیا ضرورت ہے بھائی چیلنج کرنے کی, اپنے زمانے کے بھی انتہمیہ کیوں بنتے ہیں, یہ تو جانتے چیلنج کس نے کیا تھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ جب لکھا تو اشاعر اور جو مخالفین ہیں وہ سب آئے, صوفی جو تھے وہ مناظرے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو, میں تمہیں 3 سال دیتا ہوں, مجھے ایک جملہ ایک لفظ اس میں سے ثابت کر کے دیکھو جو قرآن سنت کے مخالف ہو, تمہیں 3 سال دیتا ہوں. یہ چیلنج ہوتا ہے, ہمارے بعض ساتھی 2 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں ہم بھی چیلنج 3-3 سال کے چیلنج کرتے ہیں. بہرحال تو اسید بن حضیر بیٹھ جاتا ہے, سید مصعب چند آیات تلاوت کرتے ہیں, دیکھیں قرآن کی برکت دیکھیں, آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہم سناتے بھی ہیں, زبان سے پڑھتے ہیں زبان سے سناتے ہیں, کان سے سنتے ہیں اور پھر زبان سے سنائی دیتے ہیں. آپ دل سے پڑھ کے دیکھیں پھر آپ دل سے بولیں گے اور سننے والا بھی دل سے سنے گا. چند آیات پڑھتے ہیں, سیدنا سعید فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابھی باتیں ہو رہی تھیں ہم نے ان کے چہرے کو بدلتے ہوئے دیکھ لیا تھا, چہرے پر جو رونق آئی نا ہمیں یقین ہو گیا کہ اب یہ شخص ایسے نہیں خالی ہاتھ نہیں جائے گا. یہ اسید کہتا ہے اچھا جس کے تم بلا رہے ہو اگر اس میں داخل ہونے تو کرنا کیا پڑتا ہے؟ سیدنا صاحب فرماتے ہیں غسل کر کے آؤ, کلمہ پڑھو, پھر 2 رکعت پڑھ لو. چنانچہ جاتے ہیں غسل کر کے آتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. اور پھر سیدنا اسید بن حضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سید مصعب سے, سید مصعب جانتے کون ہیں؟ پہلے سفیر جس کی میں بات کر رہا ہوں اور عالم صحابی ہیں, دعوت و تبلیغ میں جاہل نہیں جاتے, عالم ہی جاتے ہیں, بصیرت والے ہی جاتے ہیں. اثر دیکھا دعوت کا, اگر جاہل ہوتے تو پھر جاہل کیا ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اپنے جہالت ساتھ لے کے جاتا ہے. ایک جاہل دوسرے سے مل کے ڈبل جہالت ہوتی ہے, لیکن ایک عالم جاہل سے مل جاتا ہے تو پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس علم کے نور اس تک بھی پہنچ جاتا ہے، اس کی زندگی بھی روشن ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے اس چہرے پر اس کی روشنی آ گئی ہے اور دیکھنے والے دیکھا ہے. سیدنا اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، وہ اپنے قوم کا سردار ہے، اگر وہ آپ کی بات مان لینا تو پھر پورے کا پورا قبیلہ بات مان لینا. یوں ایک ایک بلا کے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا آپ کسی ایسے باغ میں جا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن بندہ ذرا تھوڑا سا سخت ہے. چنانچہ سیدنا اسید اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جاتے ہیں. اب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو محفل وہ بھی لگی ہوئی ہے، اب اس انتظار میں کہ ابھی اسید آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں، اسے خبر لیتے ہیں محفل لگی ہے، دور سے دیکھا اسید آ رہا ہے. ساتھ اسے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو چہرہ لے کے آ رہا ہے نا، یہ وہ چہرہ ہے جسے وہ لے کے گیا تھا. جب قریب آتا ہے کہتے اسے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں، خیر کی خبر ہے. کیا خیر کی خبر ہے؟ میں وہاں پہ گیا، ان سے بات کی میں نے، وہ انشاءاللہ ہماری بات مان چکے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. لیکن ایک بات ہے کہ فلان قبیلے والے اسعد بن زرارہ کے خلاف کو بات کر رہے تھے اور وہ ان سے کچھ انتقام لینا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے. اچھا ایسی بات ہے، فوراً نیزہ اٹھائے وہاں پہ چلے گئے، یعنی بھیجنا تھا کسی طرح. اور واقعی ایک قبیلہ ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے کوئی انتقام لینے کوئی اپنی ایسی بات کرنی ہے، لیکن اپنے نیزہ فوراً لے کہ وہ لوگ ابھی آ کے مارنا قتل نہ کر دیں. جب وہاں پہ گئے دیکھا تو وہ دونوں بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ، اسی کنویں کے قریب بیٹھے ہیں. یہ تو مجھے پتا چلے اسید نے اپنی حرکت کر لی ہے، مجھے اس نے بھیجا کسی غرض کے لیے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اسی طریقے کھڑے ہیں اور پتہ چل لگ جاتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اسید بات کر رہے تھے. وہی بات کر، اگر بیٹھ جاتا ہے تو میں ان سے بات کروں گا. سید مصعب فرماتے نہیں بیٹھتے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. میرے بھائی وہی انداز گفتگو، سبحان اللہ، سردار سردار ہی ہوتے ہیں، دوست دوست ہی ہوتا ہے. آج ہمارے بھی دوست ہیں، ہمارے طرح ہیں کیا؟ ہماری سوچیں مختلف ہیں، ہے ہم دوست. باتیں مختلف ہیں، ہے ہم دوست. راستے مختلف ہیں، ہے ہم دوست. اللہ رحم کرے اسی دوستی پر. پھر اچھا اپنی بات کی ابتدا وہی گالیاں، برا بھلا کہنا، ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے ہو تم لوگ، ہمارے جوانوں کو بے وقوف بناتے ہو، یہاں سے چلے جو تمہارے لیے بہتر ہے، آئندہ یہ نہ دیکھو میں جو تم کر رہے ہو. اپنی خلاصہ بھائی کی طرف دیکھتے ہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. جب سے تم نے یہ نئی بات شروع کی ہے نا، یہ ساری مصیبتیں تمہاری وجہ سے ہیں. سید مصعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتی آج کے بعد ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اور یہاں پہ بات بھی نہیں کریں گے ہم. کہ تو بات تو انصاف والی ہے. سیم دیکھیں وہی جواب، آنے کا انداز دیکھیں، بیٹھے نہیں کھڑے کے بات کی اور وہی باتیں جو وہ کہہ کے گئے ہیں. کہتے بات تو ٹھیک کہتے ہو، بات انصاف کی کرتے ہو. نیزہ اپنے زمین پہ گاڑا اور بیٹھ گئے، بس بیٹھنا ہی تھا. جب مخالف گھٹنے ٹیک دیتا تو پھر بچتا کیا ہے؟ ایک چیز بچتی ہے، علم جو آپ کے پاس ہے، حکمت اگر ہے. وہ تو اب آدھا کام کر چکے، آدھا کام آپ کے ذمہ. اب اور کئی طالب علم ہیں، سامنے والا گھٹنے ٹیک کے بیٹھ بھی جاتا ہے، وہ اسے ایسا سبق دکھاتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں ہے، پھر اتنے متنفر ہو جاتا ہے. سیدنا مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید سے چند آیات پڑھتے ہیں، خاموشی سے سیدنا سعد سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں. میرے بھائیو بات کو کاٹا نہیں، کسی چیز کے بارے میں سوال بھی نہیں کہ کہہ کیا رہے، اس کا مطلب کیا ہے، عرب کیسے سمجھتے قرآن مجید کو، جیسے کہ نازل ہوا ہے. تعویل تحریف یہ چیزیں سب بعد میں آئی ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مخلوق بھی رحمان رحم کرنے والی ہے. یہ باتیں سب، یہ ساری مصیبتیں بعد میں آئی ہیں. جب کہ جی رحمان رحیم تو ہے رحمان رحیم، بات ختم ہے. سوال کیوں نہیں کیا بھائی، آئیے ایک منٹ ٹھہرے ذرا، یہ رحمان رحیم کون ہے، یہ تو ہم کیسے مانیں اس دین کو جس میں مخلوق سے تشبیہ ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، ہم کیسے مانیں اس دین کو؟ کس نے اعتراض کیا؟ ابو جہل نے اعتراض نہیں کیا. اور اب بعض مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں مانتے اللہ رحمان رحیم ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. برحال خاموشی سنتے رہے. سیدنا اسعد رانو فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے ان کی چہرے کی تبدیلی سے جان لیا کہ اب یہ شخص اب خالی ہاتھ نہیں جائے گا، چہرے میں رونق پہلے آ گئی. قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سے، ارے ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں قرآن مجید، روزانہ سنتے ہیں، ہمارے چہرے پہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ وہ کافر تھا، ہم مسلمان ہیں، وہ پہلی مرتبہ سن رہا تھا، ہم بار بار سنتے ہیں، کہیں پہ کوئی خرابی تو ہے نا؟ کیا خرابی ہے؟ نمبر ایک، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھ رہا تھا. نمبر دو، ہم صرف تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے سن رہا تھا. دونوں برابر ہیں کیا؟ زندگی ان کی تو بدل گئی، ہماری کب بدلے گی؟ برحال اپنے آپ سے پوچھیں وہ کچھ، اس کا جواب ہم سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ ہم ہی دے سکتے ہیں. سیدنا سعد اور انہوں جب بات سن لیتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کی بات کو مان لے، اس پر عمل کرنا چاہے، تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہتے غسل کرنا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ درک نماز پڑھ لیں. سردار صاحب اٹھتے ہیں، دیکھیں، ارے غسل میں کروں، یہ کون سی مشکل میں ڈال دیا، پانی کی پہلے سے کمی ہے، کون سی یہاں پہ کوئی شاور لگے، میں فوراً جاؤ نہا لو. لیکن دیکھیں ایمان، دیکھیں جب بات مان لی تو پھر مان لی، اپنی عقل اپنی مرضی کام نہیں آتی. پھر کوئی تخفیف کرے، تخفیف نہیں ہوتی. ارے نظر ثانی کیجئے، یہ غسل ہم سے نہیں ہوتا، ہم بدو لوگ ہیں، ہم مہینے میں ایک دفعہ نہاتے ہیں، یہ کون سی غسل کر کے آؤ. لیکن نہیں، جب چہرے پہ جب تبدیلی، جانتے چہرے پہ کب تبدیلی آتی ہے؟ جب یہاں پہ تبدیلی آتی ہے، دل بدل چکا نا، اب وہ نہ رہا، دل سے شرک کی کالک نکل گئی اور اللہ تعالی کی توحید اور فرما برداری کی روشنی بھر گئی ہے. غسل کر کے آتے، کلمہ پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دو رکعت پڑھتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. تڑپ دیکھیں، وہی دن ہے، فوراً اپنے قوم کی طرف محفل ابھی بھی لگی ہے، صرف اسے دیکھ کے اطمینان کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے وہ چہرہ نہیں لے کے آ رہا ہے، ان کا کام بھی بن گیا ہے. سر سعد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی قوم سے مخاطب، تم لوگ مجھے اپنے نزدیک کیسے پاتے ہو؟ دیکھیں، سمجھ دیکھیں آپ، جا کے اٹیک نہیں کرنا، تلوار نہیں نکالنا، ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں، علم ہے، حکمت ہے، کیسے پاتے ہو تم لوگ مجھے؟ آپ ہمارے ہمیشہ آپ کو خیر میں دیکھے، ہمارے سرداروں میں سے ہے، دانشور انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، یہ کون سا سوال ہے؟ کہتے پھر یہ سن لو سب، اللہ کی قسم تم میں سے جتنے بھی مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان سے کلام کرنا حرام ہے جب تک کہ تم اس دین میں داخل نہیں ہوتے ہو. پوری قوم سے قطع کلام یہ حرام ہے میرے اوپر، کسی سے بات نہیں کروں گا میں. سوچ رہے مجبور ہو گئے اللہ کے بندے، یہ شخص ہم میں سے سب سے بڑا عقل مند سمجھدار انسان ہے، فیصلہ کیا کرتا ہے ہمارے؟ اس نے جو فیصلہ کیا ضرور صحیح فیصلہ ہوگا. میرے بھائی، شام تک سارا کا سارا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا، پورے کا پورا عبد الاشل جو سارے کا سارا مرد اور عورتیں سارے کے سارے اسلام میں داخل، صرف ایک شخص باقی رہ گیا تھا، اور وہ شخص بھی جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کے دن فوراً اسلام قبول کرتا ہے اور میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے اور ادھر ہی شہید ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص نے ایک رکعت نماز نہیں پڑھی لیکن یہ شخص جو ہے اللہ کے راستے میں اپنی اس نے جان دے دی ہے اور کامیاب ہو چکا ہے. سبحان اللہ. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ آگے آئے گا انشاءاللہ بتائیں گے, لیکن آج کا ہمارا جو قصہ وہ ہے اسلام کا پہلا سفیر. واپس آتے ہیں مصعب کی طرف. سید مصعب رضی اللہ عنہ اب ایک شخص تھا, دو تھے, چھ تھے, بارہ ہو گئے تھے, اب دیکھیں پورا قبیلہ ہو گیا اسلام میں داخل ہو گئے اور یہ بڑی تڑپ تھی ان کو کہ اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے اب ہمارے پاس آ جائے اور صحابہ کرام جو مظلوم ہیں ان کس طریقے سے ظلم و ستم سے ہم نے آزاد کرنا, کس طریقے سے ان کو مشرکین مکہ کے ظلم سے نجات دلانی ہے, کس طریقے سے ان کو وہاں سے یہاں لے کے آنا ہے, یہ ان کی ہمیشہ سوچ رہی ہے. اور پھر اگلے سال میں حج کے موقع پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کہ وہاں پر الحمدللہ اسلام کی ابتدا ہو چکی ہے اور لوگ وہاں پر الحمدللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حوصلہ افزائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, کافی خوشی ہوئی ہے کہ جو مقصد مکہ میں پورا نہ ہو سکا, جو مقصد طائف میں پورا نہ ہو سکا, اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے وہ یثرب میں وہ مقصد پورا ہو گیا الحمدللہ. اور لوگ وہاں پہ اتنی تیزی سے یعنی اسلام, کوئی ایسا گھر باقی نہ بچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہوا ہوتا, ہر گھر میں ذکر. جسے اسلام قبول کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ رسول یعنی اللہ کا رسول سمجھتے ذکر کرتے تھے, جو مخالفین تھے اسلام میں داخل ان کو خبر مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی موجود ہے, اب ہم فیصلے کے منتظر, اب ہم کیا کریں, ہمارے قوم کہاں پہ جاتی ہے. بات قومیت کی تھی نا کیا ہوتا ہے, لیکن وہ اس انتظار میں تھے کہ ابھی کچھ فیصلہ ہونا ہے. سبحان اللہ. سر مصعب عنہ مدینہ واپس جاتے ہیں, جنگ احد کے موقع پر, اس بات میں قصے کو ختم کرتا ہوں, جنگ احد کے پر میں انشاءاللہ دوبارہ بات کروں جب جنگ احد کی بات کریں گے ہم, لیکن ابھی سر مصعب عنہ کا قصہ پورا بیان کرنے سے میں ابھی کچھ ان کے تعلق سے بات بیان کر دیتا ہوں. جنگ احد میں جب مشرکین مکہ جنگ بدر کے بعد جنگ احد مدینہ کی طرف جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جو لیوا جو جھنڈا ہوتا ہے, اور ہر جنگ میں ایک لیوا ایک جھنڈا ہوتا ہے جو یعنی جب وہ جھنڈا موجود ہے قائم, اس کا مطلب ہے یہ جنگ جو ہے ابھی جاری ہے اور طاقت موجود ہے, جب یہ جھنڈا گر جاتا ہے اس کا مطلب ہے اب یہ جنگ جو ہے یہ یعنی ہار گئے ہیں اور ایک گروہ غالب ہوتا ہے دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے. اس طریقے سے تو یہ جھنڈا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا سید مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں. دیکھیں سب بکر صدیق موجود ہیں, سیدنا عمر موجود ہیں, سیدنا عثمان, سیدنا علی اور دیگر سب بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جس شخص کی وجہ سے اسلام کی بنیاد ہوئی, جو پہلا سفیر تھا اسلام کا, اب وہ عام شخص تو نہ رہا نا, انصاف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ جنگ بدر تو ہو گئی تھی اس کی کوئی تیاری نہیں تھی, اب پہلی جنگ جس میں تیاری کی جا رہی ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہلے پہنچ مشرکین سے کہ کہاں پر پوری اسٹریٹجک طریقے سے جنگ, جیسے کہ کوئی شخص جنگ لڑتا ہے اور مہارت حاصل کر ہوتی ہے جنگ میں صحابہ کے مشورے سے. سبحان اللہ, اگر یہ لمبی بات ہے کبھی میں کہوں گا کیسے مشورے ہوئے بھی کس طریقے سے ہوا. تو اسے مصعب کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کا غلبہ تھا الحمدللہ, ایک چھوٹی سی نافرمانی ہوئی اور جو تیر انداز سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کیا تھا, 50 تیر انداز تھے اور اللہ کے فضل و کرم کے بعد انہی کی وجہ سے پورا غلبہ تھا, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں, مال غنیمت لوگ رہے ہیں, ان کی مدد کے لیے نیچے اترتے ہیں. اگرچہ انسٹرکشنز کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر پرندے بھی ہمیں نوچ لیں نیچے نہیں اترنا تم لوگوں نے, اتنی سخت یعنی الفاظ تھے, اس کے باوجود شیطان نے پورا کام کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے. لیکن چھوٹی سی نافرمانی, وہ بھی نافرمانی سمجھ کے نہیں, جان بوجھ کے نہیں ہوا, بھائی جنگ تو ہم جیت گئے ہیں, اور آپ السلام کا یہ فرمان یوں اس پہ یعنی ان لوگوں نے سمجھا کہ جب تک جنگ جاری تو نہ نیچے اترنا, اور جب اگر ہم پرندے بھی ہمیں نوچیں واپس نہ آنا. یہ بات ذہن میں رہی نہیں. جب اتنی خوشی تھی کہ جنگ بدر ہم جیت چکے, جنگ احد ہمارے گھر میں داخل ہو تب بھی ہم غالب ہے, تعداد 3000 ہمارے تعداد 1000, خوشی تو ہوتی ہے. تو اس خوشی کی بنیاد پر ان کے یہ ذہن میں سے بات چلی گئی, نیچے اترتے ہیں اور پھر جنگ اپنا بالکل اپنا پلٹا جو ہے وہ دوسرے رخ اختیار کر لیتا ہے, اور صحابہ کرام کو کافی تکلیفیں پہنچتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دان مبارک شہید ہوتے ہیں, چوٹ زخم لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کافی پریشانی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے آخر میں جو غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوا, جیسے میں انشاءاللہ جنگ کے بعد میں بتاؤں گا, میں یعنی سیاسی اور جنگی اگر آپ پس منظر سے دیکھیں تو کامیابی مسلمانوں کو ہی ہوئی, کیونکہ جو مقصد لے کے آئے تھے مشرکوں کو پورا ہوا. کیا مدینہ کو فتح کیا ان لوگوں نے؟ نہیں, مدینہ تو ویسے باقی آج تک الحمدللہ تا قیامت رہ گئے الحمدللہ. لیکن ہاں, چند مسلمانوں کو قتل کیا, 70 مسلمان وہاں پہ شہید ہوئے. پھر ان کا مسئلہ بھی کیا گیا, ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر لیا گیا, کافی یعنی کو تکلیفیں دی گئی. بہرحال سید مصعب عنہ کی بات کر رہا تھا میں. سید مصعب عنہ جب جنگ رخ بدلا تو دائیں ہاتھ میں ان کے یہ لوا تھا, جھنڈا تھا, دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا, بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا, پھر بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا, پھر اپنے سینے سے کے جھنڈے کو لگا دیا. میرے بھائی دیکھیں, ہاتھ کٹ رہے ہیں, جسم سے خون جاری ہے, لیکن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں دیا ہے, میری زندگی میں گر جائے یہ نہیں ہو سکتا. سر بھی قلم کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتے ہیں, گرتے ہیں جھنڈوں کے سینے سے لگا ہوتا ہے. سر مصعب عنہ وفات پا لیتے ہیں, اس دنیا سے چلے گئے ہیں, کئی سال گزر گئے ہیں, ایک صدی سے زیادہ گزر گیا ہے, کئی صدیاں گزر گئی ہیں. سبحان اللہ, کئی لوگ آئے کئی لوگ گئے, لیکن چمکتے ہوئے تارے کتنے ہیں دنیا میں. جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ہم بھی دنیا میں آئے, ہم بھی چلے جائیں گے, ہمارا ذکر کوئی کرنے والا ہوگا؟ کس انداز میں ہوگا؟ آج ہم جب بھی کہتے ہیں سیدنا پہلے, پھر مصعب بن عمیر, پھر رضی اللہ عنہ, شرف دیکھا ہے آپ نے؟ دنیا میں کتنے لوگوں کو یہ شرف حاصل ہے, مال والوں کو, دولت والوں کو, فیکٹری والوں کو, نام والوں کو, شہرت والوں کو. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو شہداء کو, مصعب پر جب آنکھ پڑتی ہے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ جاتا ہے, رو پڑتے ہیں. اور سب مصعب کا وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جس طریقے سے پہلی مرتبہ آئے تھے, اپنی پوری دنیا کو ٹھوکر مار کے آئے تھے, ایک چادر تھی جس میں جلد کے ٹکڑے بھی لگے ہوئے تھے. یہ وہ جوان 24 سال کی عمر میں جوان, سب ہر خیر ہر آسائش کو دنیا کو ٹھوکر مار کے آئے ہیں, اس دن کے بعد ایک لمحے کے لیے عیش و آرام دیکھا نہیں, اور آج زمین پر گڑے ہوئے ہیں, دونوں ہاتھ ساتھ نہیں ہیں, خون سے لت پت ہیں. میرے بھائی چادر چادر نہیں تھی تو بات صاحب دیکھیں, چادر کا ٹکڑا, چادر نہیں, چادر کا ٹکڑا ملا. جب ہم نے مصعب پر ڈالی تو اگر سر پہ ہم ڈال لیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, تو پاؤں پہ ڈالتے سر ننگا ہو جاتا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر کو ڈھانپ لیں آپ. ایک مرتبہ سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بلکہ رمضان کا مہینہ تھا, روزہ تھا, افطاری کا وقت آیا, دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے تھے اچھے اچھے, تو جب اذان ہوئی کھجور کو ہاتھ میں لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور روتے رہے, تو کھجور بھی رکھ دی. تو ساتھی نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے ابو عبد الرحمن, کیا ہو گیا؟ کہتے مجھے احد کا دن یاد آ گیا اور سید مصعب مجھے یاد آ گئے. ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس چادر بھی نہیں تھی جسے ہم اپنے بھائی کو پورا ڈھانپ لے مرنے کے بعد, اور آج وقت ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آج ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ جو آسائشیں، جو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہم کرتے تو ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کبھی انگلی پہ چوٹ کھائی ہے؟ ہاتھ کٹوانا تو دور کی بات ہے، اللہ کے لیے کبھی انگلی پہ چوٹ کھائی ہے؟ کبھی کوئی زخم لیا ہے؟ میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں، قرآن مجید کو صحیح سمجھ لیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا، ہم کیوں پیدا ہوئے، اس مقصد کو اکثر مسلمان آج جانتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دین ہمیں تو مفت ملا ہے، امت کے سرداروں کو یہ دین کیسے ملا تھا اور کیسے دین کو پہنچایا تھا؟ اگر یہ لوگ اپنی جان نہ دیتے، قربانیاں نہ دیتے، اپنی دنیا کو نہ چھوڑتے، اپنی دنیا کو قربان نہ کرتے، تو آج ہم کہاں ہوتے؟ نویز بلے کسی بت کے ساتھ ہم بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے شاید۔ انڈیا تک کیسے اسلام آیا؟ دنیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے پوری دنیا میں یہ روشنی کیسے پھیلی؟ اگر گھر میں ہماری طرح لوگ سوتے رہے، بیٹھتے رہے، ان کی بیوی بچے نہیں تھی، ان کا گھر نہیں تھا، ان کو روزگار کی ضرورت نہیں تھی، کیا کیوں گھر سے نکلے؟ کس لیے نکلے؟ دنیا تو وہ بھی چھوڑ گئے، دنیا ہم بھی چھوڑ جائیں گے، لیکن فرق کتنا زمین آسمان کا دیکھیں آپ، ہم اس مٹی کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اور وہ چمکتے ہوئے تارے آسمانوں کے، اور تا قیامت چمکتے رہیں گے۔ یہ اسلام کے پہلے سفیر تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان صحابہ کے راستے کو سمجھیں، صرف دو آنسو بہا کر ان کا قصے سمجھ کے ہم یہ بھول نہ جائیں، اصل مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہے، واللہ میرے اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، آج ہم کہاں ہیں؟ کیا صراط مستقیم بند ہو گیا ہے؟ کیا صراط مستقیم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں؟ کیا وہ آج وہ موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن موجود نہیں ہے؟ کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے؟ کمی کس چیز کی ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ ہم دور کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کب قربانی دیں گے ہم؟ میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا لیں، اپنے گردن بھی کٹوا لیں، وقت آیا تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن عام سی بات روزانہ آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے؟ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور پھر آپ سلم کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنی زمین بھی چھوڑ دی، اپنے دوست بھی چھوڑے۔ میرے بھائی والدین کے بعد جب والدین گھر سے نکال دیا تو پھر کون تھے؟ یہی صحابہ تو تھے آپس میں، کون تھے؟ لیکن جب آپ سلم کو حکم تھا تو یہ دنیا بھی چھوڑ گئے، ایک نئی دنیا بسا لی مدینہ میں، اور پھر ایک وقت ہے پوری دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو مومن اس دنیا میں جانتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ مہمان ہے، وہ اجنبی ہے، وہ مسافر ہے۔ آج ہم کیا جانتے ہیں ہم کون ہیں؟ یوں زمین سے چپٹے لپٹے ہوئے کہ جیسے ہم نے کبھی زمین کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے ہم لوگ، کبھی مریں گے نہیں ہم۔ ہم سے پہلے والے کہاں ہیں؟ ہمارے ساتھی کہاں؟ کچھ سال پہلے ہمارے ساتھ، آج زمین کے نیچے کیڑے کھا رہے ہیں ان کو۔ یہ ہماری حقیقت ہے کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں، اللہ کے لیے کچھ کریں، اس امت کو دیکھیں کہاں پہ جا رہی ہے۔ ان کے دل میں تڑپ تھی، انہوں نے کیا، قربانی بھی دی۔ ہم چیخنا بھی جانتے ہیں، چلانا بھی جانتے ہیں، روز کہتے ہیں ہماری امت ذلیل ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، کیا کیا ہے ہم نے، اور جو کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ امت میں ایسے عزت غلبہ ہوتا ہے، خودکش حملوں سے ہوتا ہے، فساد برپا کرنے سے ہوتا ہے. میرے بھائی ایک ہی راستہ ہے. ان سے غلطی کیا ہوئی؟ جذبات ان کے اندر بھی ہیں، خیر عمل وہ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن کیوں خودکش حملے ہوئے؟ کیوں اللہ کے گھر مساجد بھی ان کے شر سے محفوظ نہ ہو سکے؟ کیونکہ علم نہیں تھا، علم کا فقدان تھا. اور جب علم کا فقدان ہوتا ہے تو پھر ہر طرف بحران ہی بحران ہوتا ہے. پھر یاد رکھیں، پھر حق اور باطل کی تمیز باقی نہیں رہتی، پھر خواہشات نفس اور جذبات کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے، قدم اٹھتے ہیں اور پھر یہی فساد ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دہشت گردی ہوتی ہے. تو علم سے، علم کی روشنی سے اپنی زندگی بدلیں. اور واللہ یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے اور یہ امت اس معاشرے سے بنی ہے. اگر ہم سدھر جاتے ہیں، ہمارے گھرانے سدھر جاتے ہیں، ہم حق کو سمجھ لیتے ہیں، سلف صالحین کے راستے کو اپنا لیتے ہیں، ہمارا گھرانہ سلفی گھرانہ بن جاتا ہے اور ہمارے معاشرہ جو ہے وہ بھی اسی راستے کو انشاءاللہ اپنا لے گا اور پھر پوری امت میں خیر عام ہو جائے گا. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، اچھا یار وہ کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا، میری باری کب آئے گی، میں کب کروں گا، میں نے اس کا جواب دینی ہے، اس کا جواب دینا ہے. اگر موت مجھے پہ لیا گی پھر میں کیا کروں گا، میں کیا کہوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کو؟ کس سے کہانیاں پڑھ پڑھ کے بس بات ختم ہو گئی. اگر دیکھیں میرے بھائیو، ہم صحابہ کرام کا درجہ حاصل کبھی نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار تھا، چناؤ تھا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابی بنا دیا. اطہر القلوب تھے، جیسے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اطہر الناس قلوبا. ہم اطہر تو نہیں ہو سکتے لیکن طاہر بھی نہیں ہو سکتے کیا؟ سب سے پاک نہیں ہو سکتے لیکن پاک دل ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ سب سے پاک تو وہ ہے، وہ درجہ نہیں پہنچ سکتے ہم، وہ ان کا حق ہے، لیکن ہم دل کو پاک بھی نہیں کر سکتے ہم. قلب طاہر، اطہر تو نہیں، طاہر نہیں کر سکتے ہم. وہ اقل تکلف ہے، ہم قلیل تکلف نہیں کر سکتے، اقل و قلیل کا فرق نہیں جانتے ہم. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، اور صرف سوچتے نہ رہیں، سوچتے سوچتے کچھ کر بھی جائیں، کچھ عمل بھی کریں. اور عمل کی ابتدا میرے بھائیو علم ہوتی ہے، اور علم کی ابتدا ہوتی ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید سے علم حاصل کریں، اپنے عقیدہ درست کریں، اپنے عقیدے سے، عقیدہ کے علم سے اپنے علم کا آغاز کریں، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں پہنچاتا ہے، کیسے درجے بلند ہوتے ہیں، اور کیسے علم کی روشنی سے آپ کی زندگی بدلتی ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.